क्या हिकमत है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई।
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر الخطايا أو الذنوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کی 14 تاریخ 1444 ہجری کا سال، اور 12 اگست 2022 ان دونوں تاریخوں کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم وہ کسی بھی شکل میں ہو، قیامت میں اندھیریوں کی شکل میں نمودار ہوگا. یعنی انسان کے لیے جو ظلم کرتا ہے کسی دوسرے انسان پر یا جاندار پر، تو اس کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک میزان عدل کا دن قائم ہونے والا ہے، اس میں ہر ایک کے ظلم کا اس کو حساب کتاب دینا ہوگا. ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی اگر وہ ظالم ہے تو پھر بھی اس کی مدد کرو، اگر وہ مظلوم ہے تو پھر بھی اس کی مدد کرو. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے، یہ تو معلوم ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور جو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہر ایک انسان کی ہمدردی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو. عدل اور انصاف کے تقاضے اس کے ساتھ پورے نہ کیے جا رہے ہوں تو انسان اب کوشش کرتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرے. لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ دونوں کی تم مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. ظالم کی اس لحاظ سے مدد کرو کہ اس کو ظلم سے باز رکھو، اس کو ظلم سے روکو. جب ہم اس کو ظلم سے باز رکھیں گے، ظلم سے روکیں گے، تو گویا کہ ہم اس کو ایک گناہ سے روک رہے ہیں، اس کی ہم آخرت کو سنوار رہے ہیں، اس کی آخرت کو ہم بنا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ہم اس کو بچا رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں. یہ معنی ہے ظالم کی بھی مدد کرنے کا اور مظلوم کی بھی مدد کرنے کا. اور یہ ظلم جب سے انسان معاشرے کی شکل میں رہ رہا ہے تو اس وقت سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ مظلوم ترین جو طبقہ گزرا ہے وہ انبیاء کرام کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام کو پر ظلم کیا گیا، اس سے زیادہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، آپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد جس کسی انسان کا جتنا دین ہوگا، جتنا اس کی زندگی کے اندر پرہیزگاری اور تقویٰ ہوگا، اتنا ہی وہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہوگا۔ انبیاء کرام کو کیوں ظلم کا شکار ہونا پڑا؟ کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، پلٹ کر ان پر طرح طرح کی زیادتیاں اور ظلم کیا کرتے تھے۔ تو آج کی اس نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ اس ظلم اور زیادتی کی جب بالکل انتہا ہو گئی، تو اس وقت پھر ایک اسلام میں غیر معمولی واقعہ پیش آیا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی پر ہی بات کرنی ہے، اس کی مناسبت سے ہی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے کہ بہت ساری ایسی بستیاں گزری ہیں جنہوں نے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی مکہ المکرمہ ہے، جن کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بستی چھوڑنی پڑی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی زیادتیاں کرنے والوں، ایسے ظلم کرنے والوں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچایا۔ تو پھر جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، تو پھر فرمایا کہ کوئی پھر ان کی مدد کرنے کو نہیں پہنچا۔ جب کسی انفرادی یا اجتماعی شخص پر پروردگار کی پکڑ ہوتی ہے، تو پھر دنیا کا کوئی طاقت سے طاقتور نظام بھی اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی بغیر کسی مشکل کے گزری۔ جب نبوت کا اعلان کیا، توحید کا اعلان ہوا، تو وہی جو آپ کے رکھوالے تھے، آپ کے ہمدرد تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے قبیلہ والے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کی بستی والے تھے، وہی یکا یک آپ کے مخالف اور دشمن جان بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت فرمائی۔ وہاں جب مسلمان پہنچے، تو پھر بھی وہاں دیکھیے کہاں حبشہ ہے، ایتھیوپیا، اور کہاں مکہ المکرمہ، تو کفار نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا، وہاں بھی پہنچ گئے۔ ان کو پہلی مرتبہ جب ہجرت کر کے وہاں گئے، تو خبر پہنچی کہ اب کفار، یہ خبر غلط تھی اور ایسے ہی افواہ تھی کہ کفار اپنی زیادتیوں سے باز آ گئے ہیں، تو واپس پلٹ گئے۔ جب آئے دوبارہ دیکھا کہ وہی ان کے بلکہ اس سے بھی بدتر حالات ہو چکے ہیں، تو پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، اس میں صحابیات بھی تھی، اس میں تعداد بھی آئی ہے مختلف، کہ کتنے اصحاب اور صحابیات نے ہجرت فرمائی۔ دوسری مرتبہ جب چلے گئے، تو وہاں ہجرت فرمائی، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو کفار نے چند لوگوں کو پیچھے بھیجا، وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، کہ یہ لوگ ہماری علاقے سے با کر آگے ہیں، یہ طرح مختلف قسم کے لوگوں کے بادشاہ کے کان بننے کی کوشش کی۔ انصاف پسند تھا، تو اس نے کہا ایسی بات نہیں بلکہ ان کو بلاؤں گا. اگلے دن ان کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اس مسلمانوں کے گروہ کے بڑے تھے, انہوں نے بڑے بلیغانہ انداز سے بادشاہ کے دربار میں تقریر کی, کہا کہ ہم تو وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنے والے تھے, حقوق پامال کرنے والے تھے, اپنے خالق کو نہیں پہچانتے تھے اور بات بات پر ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے, اور جو کمزور تھے اس پر ہم چڑھ دوڑتے تھے, طاقتور سے ہم ڈرتے تھے, ہم ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانتے تھے. لیکن پھر ہمارے پاس ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک صاحب آئے, انہوں نے ہمیں بائی بائی کے تقدس کا بتایا, والدین کا احترام کا بتایا, رشتہ داروں کی اہمیت صلہ رحمی کا بتایا, اللہ اور بندے کے حقوق کے بارے میں بتایا. تو ہم اب آپس میں بائی بائی بن کر رہتے, تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور انہوں نے سورہ مریم کی پہلی آیات چند آیات کی تلاوت کی. تو بادشاہ نے, جب کسی نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی محاذ قائم کرنا ہوتا ہے, کان بھرنے ہوتے ہیں, تو ان کی طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے, دوست بننے بن کر پھر اس کے خلاف محاذ بناتے ہیں لوگ. یہ کفار کے لوگ کچھ ہدیہ لے کر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے تھے, تو بادشاہ نے ان کے ہدیہ کو واپس کر دیا کہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارا ہدیہ رکھا جائے, اور ان کو مسلمانوں کو کہا کہ تم آزادی کے ساتھ وہاں اپنی زندگی گزار سکتے ہو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی خبر مدینہ المنورہ بھی پہنچی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے مبارکی کے اندر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا, مجھے اندازہ تھا کہ شاید یمامہ یا کسی دوسرے جگہ پہ میں ہجرت کروں گا, لیکن بعد میں پھر مجھے پتہ چلا کہ یثرب, جس کو المدینہ یعنی مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے, وہاں میرا ہجرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے اندر بھی پہلے سے ہی بتا رکھی تھی کہ کہاں نبی یعنی کھجوروں والا علاقہ ہوگا, پہاڑ اور کھجوروں والا علاقہ, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے, کیونکہ اس سے ملتے جلتے علاقے تھے, تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی مشابہت ہوئی. اسی خبر کی اطلاع پا کر عرصہ دراز پہلے اہل یہود نے یثرب میں اپنا مقام اور مستقر اور ٹھکانہ بنا لیا تھا, اور خیبر میں انہوں نے بڑے بڑے مضبوط ترین قلعے بنا رکھے تھے کہ ہم ایک نبی آئے گے, ہم ان پر ایمان لائیں گے, تو ان کے استقبال کے لیے وہاں انہوں نے قیام کیا, ہجرت کی. لیکن بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, پتہ چلا کہ یہ نبی تو وہی ہیں, لیکن تعصب اتنا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے ہماری آل اولاد میں سے نہیں آئے, حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے نہیں آئے, بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے آئے ہیں. بس اس تعصب اور عناد ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا, ورنہ کلام پاک ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا یوں اعلان کرتا ہے, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی برحق جانتے ہیں جیسا والدین اپنے اولاد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, ان کو اس بات میں تردد اور شک نہیں ہوتا ہے کہ یہ بیٹا میرا نہیں کسی اور کا ہے, حرامی ہے یا کیا ہے. آج کل کے معاشرے میں تو ایسا ہے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاشرے کو، مسلمانوں کے خاندانی نظام کو محفوظ رکھے، اور یہ وبا اور یہ اثرات مسلمانوں کے معاشرے میں بھی آ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے والدین کو چاہیے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائے تو ان کی رضامندی سے، بلکہ بچہ نہیں بلکہ جو بھی ایسے افراد معاشرے میں جو غیر شادی شدہ ہیں، چاہے بڑا ہے یا کوئی بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو ان کو چاہیے کہ فی الفور جب بھی ان کو کوئی جہاں بھی مناسب رشتہ ملتا ہے وہ شادی کر لیں۔ آپ اس بات کی ہرگز پرواہ نہ کریں کہ معاشرہ آپ کو کیا کہتا ہے، اگر آپ اگر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے پھر بھی معاشرہ باتیں کرنے سے باز نہیں آئے گا، اس وجہ سے اس کی پرواہ نہیں کریں۔ آپ نے شریعت کو اگر پامال نہیں کیا ہے، اس کی روشنی میں آپ نے صحیح نکاح کیا ہے، حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کیا ہے، تو کسی کی آپ پرواہ مت کیجیے۔ تو اگر چاہتے ہیں والدین یا بڑے ہر اپنا ایمان محفوظ کرنا، تو پھر ہر ایک بغیر نکاح کے آج کل کے زمانے میں اس کا رہنا انتہائی خطرناک ہے، اس کے ایمان کے لیے اور اس کی پرہیزگاری اور تقوی کے لیے۔ بلکہ آج کے معاشرے میں تو گھر میں بیویاں موجود ہیں پھر بھی لوگ جو ہے بدکاریوں پر بدکاریاں کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں رہا۔ تو بہرحال کہ کیا بات کر رہا تھا جی، ہاں، تو اپنے اولاد کو جو ہے انسان پہچانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہجرت، اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم ان کو بھی ہجرت، یہ سلسلہ پرانا چلا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی تو پھر سب انبیاء کرام کو حکم دیا کہ تم اپنی اس جگہ سے چلے جاؤ، ہجرت کرو۔ حضرت ہاجرہ کو، ان کا نام بھی ہاجرہ ہے، بعض اوقات نام کا بھی اثر پڑتا ہے، تو انہوں نے ہجرت کی مکہ المکرمہ میں۔ تو جب ایک جگہ پہ، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، جب ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا کسی بھی انفرادی یا اجتماعی معاشرے کے لیے مشکل ہو جائے، تو پھر ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ نکل جائیں۔ ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان نارضی واسیتن فیا یفا عبدن، قیامت میں اگر کوئی یہ عذر تراشے گا کہ یہ عذر پیش کرے گا پروردگار کے حضور کہ اے اللہ وہاں تو میرے لیے فلاں 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 چیزیں ان پر عمل کرنا تو مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میں نے تو کلام پاک میں تمہیں کہا تھا کہ میری زمین تو بہت وسیع تھی، تم نے وہاں پھر کیوں نہیں چلے گئے، کس نے تمہیں منع کیا تھا، کیوں تم وہاں ٹکے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ انبیاء کرام کی پوری جو سیرت ہے اس میں اجمالی طور پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس جگہ سے پھر نکل جائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت بھی رہی ہے اور وہ سنت بدلتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کہ جب انبیاء کرام کسی ایک جگہ سے ان کو ظلمن نکالا گیا تو واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فاتح بنا کر اس جگہ پر واپس لاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ظلم اور زیادتی کی انتہا ہوئی، محاصرہ ہوا، قتل کرنے کے درپے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں پر اسا لیا۔ تو قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ اس بات میں متذبذب ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ہی ان کو مصلوب کیا گیا، سلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا، یعنی زندہ سلامت، آج بھی وہ زندہ ہے، ان کو موت واقع نہیں ہوئی ہے، تو آسمانوں پر ہیں۔ اور وہ فاتح ہو کر اپنے معاشرے اپنے لوگوں میں واپس قیامت سے پہلے آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم۔ اور پھر وہ جو نشانیاں اور ان کے جو کارنامے احادیث کے اندر، وہ سب کے سب پورا کریں گے۔ دجال کو وہ قتل کریں گے، صلیب کو وہ توڑ دیں گے، جس کی مناسبت سے ان کو کہا جاتا ہے کہ اس پر ان کو سولی پر چڑھایا گیا، جزیہ کو ختم کر دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور پوری دنیا ان پر اسلام لے آئے گی اور پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ تو یہ سارے، اور پھر جو ہے شادی کریں گے، اور پھر فاتحانہ طور پر اس دنیا میں جب آئیں گے، ظاہر ہے کہ جب پوری دنیا کے لوگ افراد نصارہ ان پر اسلام لائیں گے، تو یہی ان کا واپس فاتحانہ آنا، یہی مراد ہے ہر ایک نبی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں بھی خبر پہنچی، مدینہ المنورہ، وہاں سے لوگ آتے تھے، بیعت کرتے تھے، آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب، اسی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں دو نام مشہور ہیں، ایک انصار، دوسرا مہاجرین۔ انصار وہ صحابہ کرام ہیں جو مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، وہاں کے رہائشی تھے، اور مہاجرین وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہجرت میں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہنچے تو آپس میں بھائی چارگی بنائی۔ انصار نے، انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے۔ کتنی مدد کی کہ جس کے پاس ایک گھر تھا، انہوں نے دو گھر تھے، ایک گھر جو ہے دوسرے صحابی کو دیا۔ دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر کہا کہ یہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ کتنی قربانی اور پیسہ، اور جو ہے برابر یہ بھائی چارگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، رشتوں کو پامال کرنے والے تھے، اور کہاں جو ہے بھائی چارگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپس میں بیان جو ہے ان پیدا فرما دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کلام پاک کہتے ہیں، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے، جب وہاں عرصہ دراز ظلم کے پہاڑ، شعبہ بھی طالب وہاں بھی تقریباً 3 سال محصور رہے، یعنی ظلم کی جو بھی قسم ہے وہ آزمائی گئی صحابہ کرام پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم ہوا، اجازت ہوئی کہ آپ بھی ہجرت کے لیے جائیے، تو ہوا یہ کہ ایک کافر بڑا، اس کے گھر، اس کا نام تھا دار الندوہ، وہاں کفار بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے، پلاننگ کیا کرتے تھے۔ وہاں مشورہ ہوا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر اس طرح ہم ان کو چھوڑ دیا تو پھر یہ تو غالب آ جائیں گے، ہمارا نام مٹ جائے گا، اور یہ ہر جگہ پہ ان کے دین کا بول بالا ہو جائے گا، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں ایک طریقہ، کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے ان کے توڑ کے لیے۔ کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے، تو پھر اس نے، اب دوسرے نے جواب دیا کہ اگر قید کر دیا تو ان کے تو جو چاہنے والے ہیں، ان کے جان نثار، وہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے چھڑا لیں گے۔ اور کسی نے کہا کہ ان کو کسی دوسری جگہ پہ بیچ دیا جائے۔ پھر اس نے، کسی اور نے جواب دیا، اگر کسی دوسری جگہ پہ بیچ دیا تو ان کے تو اخلاق ہی اتنے اچھے ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، کو جس سے بھی ملتے ہیں وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ ان کے اخلاق کریمانہ کی برکت سے ان پر ایمان لے آتا ہے۔ تو جہاں بھی ہم ان کو بھیجیں گے تو وہاں کے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے مصیبت وہی رہی۔ تو پھر ان میں سے، اس بڑے سارے کافر کفار کے سردار تھے، ان میں ابو جہل بولا کہ تم ایسا کرو کہ سارے جتنے بھی قریش کے کفار ہیں، وہ جمع ہو کر اپنے قبیلوں کے ایک ایک فرد اکٹھے ہو کر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور کر کے پھر ان کو یک بار کی حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں، اور جب قتل کر دیں گے تو سارے پورے قبیلے اکٹھے ہو کر جب قتل کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ ہم سے مقابلہ نہیں کر پائے گا، تو آخر بات اس بات پر جو ہے آمادہ ہو جائیں گے کہ بھی ان کی خون بہا پر وہ آمادگی ہو جائے گی، تو لہٰذا ہم ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا، ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی پر اتفاق ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ انہوں نے کر لیا، یکم ربیع الاول، اور محاصرہ سارے کفار کے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ ظہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے اور بیٹھے ہوئے تھے باہر اپنے گھر میں صحن میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کہ یعنی خلوت چاہتا ہوں، کوئی دوسرا فرد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صرف میرے گھر والے ہی ہیں اور کوئی دوسرا بیگانہ نہیں ہے، تو آپ نے اس وجہ سے کہ بھئی جو میں بات کرنے والا ہوں کہ کہیں دوسرے کو خبر نہ ہو جائے دشمن کو، تو پھر مشکل میں پڑ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے ہجرت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اللہ نے آپ کو میرا ساتھی ہجرت کا قرار دیا ہے، بنایا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ مشابہت صورت میں بھی اتنے ملتے تھے اور جو ہے مزاج شناس اتنے تھے کہ 4 مہینے پہلے ہی انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی ہجرت کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہیں دیتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ اللہ نے ان کو میرا ساتھی بنانا ہے ہجرت کا۔ تو وہاں بہرحال پھر عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کفار آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، اور آپ امین اور صادق تھے، لوگ آپ پر آپ کے پاس لا کر اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، تو آپ کے پاس جو امانتیں تھیں آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں ایسے ہی چلا جاؤں، بعد میں لوگ کہیں کہ یہ ہماری امانتیں لے کر بھاگ گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جانا، میرے گھر پہ ٹھہرنا، اور کفار آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کی امانتیں واپس کر کے آپ جو ہے ہمارے ساتھ آ ملنا مدینہ المنورہ۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بیچوں بیچ رات کو نکلے ہیں گھر سے، اور کفار ابو جہل کہہ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ پر ایمان نہیں لائے، آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ابو جہل یہ باتیں کر رہا ہے کہ اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو اللہ ان کو جب وہ مر جائیں گے تو جہنم میں پہنچائیں گے، تو جب آپ اس کے پاس سے گزرے، آپ نے جب اس کی بات یہ سنی تو کہا کہ اے ابو جہل، تو بھی جہنم میں جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مٹی تھی، آپ نے ان کی طرف اس طرح پھینکی، اور پھر سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی اور ان پر پھونک ماری، اللہ نے ان کو چندا دیا، اندھا کر دیا، وہ دیکھ نہ پائے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہ پائے۔ اور یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اس طرح بچایا، اور پھر جب چلے گئے اور کفار ان میں سے اس محاصرے کے بعد ایک دوسرا شخص وہاں ان کفار کے پاس آیا، کہا کہ تم جس شخص کے لیے یہاں کھڑے ہو تو وہ تو یہاں سے چلے گئے، اور کفار نے ان کا یقین نہیں کیا کہ کہا کہ ہم تو یہاں ان کا محاصرہ کیوں، کیسے یہاں سے وہ نکل گئے، اور انہوں نے وہ ان کے دروازے کے دراز سے دیکھا کہ اندر جا کر کہ وہاں تو شخص وہی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر لیٹے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس طرح سے وہ جانسے میں آ گئے، تو بہرحال انہوں نے وہی کھڑے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے رات کا وقت عشاء کے بعد، اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہترین انتظام کیا ہوا تھا ہجرت کا، اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم پورا دن کفار کی یہ دیکھنا کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ان کا منصوبہ ہے، کیا ان کا پلان ہے، اور پھر آ کر رات کو ہمیں بتا دیا کرنا، یعنی انہوں نے جاسوسی کا انتظام بھی بھرپور کر رکھا تھا تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کفار کے کیا منصوبہ ہے۔ اور پھر ایک شخص کافر تھا عبداللہ بن ارقط، اس کو مدینۃ المنورہ کے لیے، ہجرت کے لیے، راستے کے لیے رہنما کے طور پر ہائر کیا ہوا تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ جانا، پھر دو اونٹنیاں بھی اسی لیے پال رکھی تھی، اور پھر اس کو کہا کہ تم نے ہمیں ایسے محفوظ راستے سے لے کر جانا ہے جو اس طرح راستہ ہو جو عام راستے سے ہٹ کر ہو، تاکہ کفار عام راستے سے جائیں گے تو کفار پیچھا کر لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کر رکھا تھا کہ 100 اونٹ جب آپ ہجرت کر کے جو ہے ہجرت کے لیے وہاں سے گھر سے نکل گئے، تو پھر کفار نے یہ اعلان کر دیا جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی صاحبزادی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم کھانا ہمیں پہنچایا کرنا، اور پھر انہوں نے اپنے غلام فہیرہ کو کہا کہ تم بکریوں کو چرواتے ہوئے ہمارے پاس لے کر جایا کرنا، وہاں جو ہے دودھ ہم اس کا پی لیا کریں گے۔ اس طرح ہر ایک کو انہوں نے اپنے خدمت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لیے تیار کیا، اور پھر جب چلے گئے اپنا سارا جتنا بھی پیسہ تھا وہ بھی ساتھ لے لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بوڑھے باپ قحافہ وہ اپنی نواسی کو کہنے لگے کہ پوتی کو کہنے لگے حضرت اسما کو کہ لگتا ہے کہ تیرا باپ تیرے لیے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے۔ گڑے میں انہوں نے پتھر ڈالے اور اوپر کپڑا ڈالا اور اس کو چھوڑا ہلایا، کہا کہ ہاں ہمارے پاس بہت کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ وہاں چلے گئے اور آدھے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پاؤں زخمی ہیں، لہو لہان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور اٹھا کر پھر غار ثور تک پہنچایا۔ یہ ثور پہاڑ ہے، اس وجہ سے اس غار جو ہے اس کو کہتے ہیں غار کو، تو ثور کہتے ہیں پہاڑ کو، اسی اس مناسبت سے اس جو ہے غار کا نام غار ثور رکھا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اس غار تک پہنچایا، اور پیچھے سے ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچا، پوچھا حضرت اسما سے کہ بھی کہاں ہیں، ان کا کہ ہمیں تو اطلاع نہیں دے کر گئے کہاں گئے۔ اس نے جو ہے اس بچی کو زوردار تمانچہ لگایا، یعنی دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھا رہی ہے۔ اور پھر وہاں جب پہنچے تو وہاں غار کو صاف کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں روک دیا کہ آپ ابھی نہ جائیں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی موذی جانور ہو۔ تو انہوں نے صفائی کی، اور جب صفائی کرنے کے بعد دو وہاں ایسی جگہ تھی، موریاں تھیں، سوراخ تھے، وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اندر بلایا کہ آپ اندر اب تشریف لے آئیے۔ اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے، تو اسی اثنا میں ایک سوراخ سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈسا، اور اس کے درد کی وجہ سے آپ ہلے نہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو ٹمکنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر ایک آنسو جب گرا تو آپ جاگے، فرمایا کہ اے ابوبکر کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ کہا اے اللہ کے رسول، جو ہے وہ سانپ نے ڈسا اس وجہ سے، اس کی درد کی وجہ سے آپ نے اپنا لعاب دہن وہاں لگایا تو وہ درد اور زہر کا اثر ختم ہو گیا، بہت زمانہ دراز تک وہ ختم رہا، لیکن جب آپ کا آخری وقت آنے لگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ زہر کا اثر دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اس زہر کی وجہ سے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کا انتقال ہوا۔ اس طرح اللہ کے راستے میں ان کو شہادت کا مقام ملا۔ تو پھر بہرحال 3 دن وہاں رہے، کفار نے ایلچیوں کو جو ہے وہاں سے بگایا کہ ابھی کہاں پہنچ گئے۔ ایلچی وہ ہوتے تھے جو پاؤں کے نشانات جان کر معلوم کر لیتے تھے کہ بھی کہاں کہاں سے گزرے ہیں، اور کفار وہاں پہنچ گئے، غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اور اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ کفار ہم تک پہنچ گئے، تو آپ نے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر تم جو ہے تھوڑا سا بھی غم مت کرو۔ جہاں دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے مخاف یعنی خوف کھانا، ایک ہوتا ہے حزن۔ حزن اس کو کہتے ہیں جب کسی دوسرے شخص کے بارے میں انسان غمگین ہو، ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور کیسا نظام، مکڑی کو کہا کہ تم غار کے دانے پر جالا بن دو، اور کبوتری جنگلی کبوتر کو کہا کہ تم جہاں انڈے دو، اور کفار نے کہا کہہ رہے کہ بھائی یہ اس میں ہوں گے، تو ان میں کہنے لگے، ابو جال کہنے لگا کہ بھائی اس میں کیسے ہو سکتا ہے، اس میں تو مکڑی کا جالا ہے، اگر اندر جاتے تو مکڑی کا جالا وہاں نہ ہوتا اور کبوتر وہاں سے اڑ جاتا۔ پھر ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کافر جو ہے گور گور کا مجھے دیکھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تو ہم کو نہیں دیکھ سکتے, اگر ہم اگرچہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, فرشتوں نے پردہ کر رکھا ہے. اس طرح حفاظت فرمائی. وہاں سے 3 دن کے بعد پھر جو ہے مدینہ المنورہ کی طرف جو ہے گئے, اور راستے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے. اس میں ایک جگہ پہ مقام قباء میں پہنچے, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا, اور سب سے پہلی مسجد خود بنفس نفیس ایک صحابی مسلمان کی جگہ تھی, مربع تھا ان کا, تو وہاں بنائی. آپ نے خود اس میں شرکت فرمائی. یہ سب سے پہلی مسجد ہے, مسجد قباء اس کو کہتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں نماز کے لیے جائے گا اس کو عمرہ کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ المنورہ میں پہنچے. یہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہجرت کے جتنے بھی اسباق ہیں, سبقے ہیں, نصیحت ہیں, وہ ہمیں جو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مجبور کر دیا ہجرت کے لیے, اور اسی وجہ سے کلام پاک میں 2 قسم کی صورتیں, مدنی اور مکی. مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں نازل ہوئیں آیات یا صورتیں, اور مکی وہ جو ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. تو اسی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش ہوئے آپ کو مجبور کر دے گا. پھر مسلمانوں کو دیکھیے, پاکستان 14 اگست آنے والا ہے, آج 12 اگست, تو ان کو بھی ایک وقت میں 1947 میں مجبور کیا گیا اور انہوں نے بھی قربانیاں دی, اور فلسطین وہ ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض وقت ازمائش میں ڈالتا ہے, لیکن واپس جب انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہے, اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے, تو پھر اللہ ان کو فاتحانہ طور پر واپس اپنی جگہ پہ لوٹاتا ہے, لیکن بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے ہجرت کرے, اللہ کی رضا کے لیے وہ ہجرت کرے, بیچ میں کوئی دوسری اس کی منشا نہ ہو, بیچ میں اس کی کوئی غرض نہ ہو. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اصل ہجرت تو وہ ہے جو انسان, جو میں نے خطبہ میں حدیث پڑھی تھی, المہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب, کہ اصل مہاجر تو وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو باز رکھے, اللہ کی حکم عدولی سے اپنے آپ کو باز رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اسی ہجرت کی بنیاد پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کی بنیاد پر ہجرت کا اسلامی ہجری کیلنڈر کی بنیاد رکھی ہے, اور آج جو ہے یہ جو ہجرت کی ہجری کا 14 جو ہے محرم الحرام ہے, اور 1444 ہجری کا سال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
حرم الحرام and 1444 هجرة. So this means 1444 years and 14 days earlier, Nabi sallallahu alayhi wa sallam migrated from Makkah al-Mukarramah to Madinah al-Munawwarah. This was after going through so much oppression of the kuffar, mushrikeen. It's not for one day or one year, it's several years. Then Allah subhanahu wa ta'ala gave the permission to Nabi sallallahu alayhi wa sallam and the Muslims to migrate from Makkah al-Mukarramah to Madinah al-Munawwarah. So that's what I was talking. So we need to look into what lessons we can achieve from that event. So may Allah give us the tawfiq to study that and accordingly practice what we learn from it.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العرض والسماوات جعل من الهجرة النبوية تاريخا وعبرا وعظات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. فاللهم صل على محمد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، تبارك لكم عاما هجريا جديدا نستذكر فيه مناسبة كريمة، وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فقد كانت انطلاقه حزارية للبشرية تجلت فيها القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية. فمن القيم الإيمانية ترسيخ اليقين وحسن الظن بالله عز وجل والاعتصام بدينه. فعندما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، قال له صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما ومن القيم الأخلاقية التي برزت فيه حدث الهجرة؟ قيم الأمانة ورد الحقوق إلى أهلها. فقد عرف صلى الله عليه وسلم بأمانته، فاستودعه أهل مكة أماناتهم. فلما أراد صلى الله عليه وسلم الهجرة أمر علي رضي الله عنه بردها. وقد أكد القرآن الكريم على وجوب حفظ الأمانة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وذلك دون النظر إلى دين من ائتمنك ومعتقده. قال أحد العلماء: ثلاثة يؤدين إلى البر وغيره: الأمانة والعهد وصلة الرحم، كما رسخت الهجرة النبوية المبادئ الإنسانية وغزرت التسامح مع غير المسلمين. فقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عبد الله بن أريقط لأماناته ومهارته ليدلهما على الطريق، وكان من غير مسلمين. فكانت الهجرة النبوية نواة لمجتمع جديد معطاء قائم على الأسس الإيمانية والقيم الأخلاقية والمشتركات الإنسانية. اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وسعادة ورخاء وزيادة وعافية وسلامة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أيها المؤمنون، لقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة المنورة قيم العفو والتسامح والمحبة والتعايش، وكان السلام أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أفشوا السلام. وحس صلى الله عليه وسلم على التآلف والوئام، فجمع الله تعالى نفوس أهل المدينة وألقى السلام بين أهلها وألف بين قلوبهم، فسادت قيم العفو والمحبة والرحمة والمودة، وأصبح المجتمع صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص، تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا. وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظنا من كل شر. الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سفي سيدي فرمل.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ایک بھائی ہیں جن کا نام محمد احمد ہے بیمار ہیں دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ میں نصیب فرمائے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغنا بفضلك من سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ذكرك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا الله يا رحمن يا كريم اغفر لنا غنمكم معاف فرما يا الله ما تم خطاكم معاف فرما يا الله ما مسلمك حفاظ فرما تمام مسلمانك حفاظ فرما عالم اسلام کی حفاظ فرما حرمین شریفین کی حفاظ فرما یا اللہ پنگر کی بار بار زیرت نصیب فرما بیماروں کو صحت کامل عاجل مسلم دم نصیب فرما یا اللہ مرحومین کی کامل مغفرت فرما ان کا درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سباق بنا یا اللہ ان کا آخرت کے مراحل کو سان فرما یا اللہ ہمیں مرتبۃ کلمہ نصیب فرمانا خاتمہ کامل ایمان پر فرمانا موت کی تنگی سے محفوظ فرمانا قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا حشر کے عذاب سے محفوظ فرمانا یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا یا اللہ جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمانا یا اللہ جو بھی مسلمان تکلیف کے اندر ہے جو اللہ کشمیر کے اندر یا فلسطین کے اندر اور جہاں جہاں یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ اچانک بری خبر سے حفاظت فرما اچانک بیماریوں سے حفاظت فرما اچانک موت سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے ہجرت کی توفیق نصیب فرما یا اللہ گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک.